نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم آمنت بالله صدق الله العظيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد نبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صلى وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درد و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ العراف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 70 تک کے درمیان کے مضامین کا خلاصہ اور ان 10 آیات میں موجود اسلامی تاریخ، وعظ و نصیحت سے متعلق، ہماری اصلاح سے متعلق قرآنی و اشارات، قرآنی و فرمودات، اور ساتھ میں چند اہم عقیدے اور نظریے کی وضاحت آپ کی خدمت میں کی جا رہی تھی۔ آیت نمبر 57-58 کے بعد سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر یہاں پر شروع ہوا ہے سورہ آراف کے اندر، اور ہم نے پے در پہ متواتر انداز میں آپ کی خدمت میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کے ذکر کو اور انبیاء کے واقعات کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان سے ہم نصیحت حاصل کریں۔ ان کی قومیں جس فعل کی بنا پر راندہ درگاہ ہوئی، عذاب کے شکار ہوئی، وہ عادت اور وہ خصلت ہم اپنے اندر پیدا نہ کریں، اور جو لوگ انبیاء کاملین کے فیضان سے متمتع ہوئے ان میں وہ کیا خصلت، کیا اچھی عادت تھی، وہ ہم اپنے اندر استوار کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ انسان کو نصیحت کرنے کے طریقے یہی ہوتے ہیں کہ کوئی بات اگر اس پر ذمہ داری کے طور پر ڈالی جائے تو ان کو چند مثالوں کی، کسی کو آئیڈیل بنا کر رکھا جاتا ہے اور ان کے سامنے چند واقعات اور مثالیں پیش کی جاتی ہے تاکہ اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جائے کہ آپ یہ کام کر لیں، کہ دیکھیں فلاں بھی یہ کام کر رہے ہیں، فلاں بھی یہ کام کر رہے ہیں، آپ بھی یہ کام کر لیں۔ تو ایک مثال جب انسان کے سامنے ہوتی ہے تو انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نصیحت کو بہت جلدی حاصل کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ خاصیت ہے کہ جب کوئی بھی احکام اور عقیدہ اور نظائر سامنے ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ سابقہ قوموں کے واقعات اور ان کی مثالیں سامنے لاتا ہے تاکہ اس چیز کو پکڑنا، اس چیز کو اپنانا اور اس چیز کو چھوڑنا ہمارے لیے اس واقعے اور اس مثال کے تحت بڑا آسان ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا، اسی کے ضمن میں ہم نے ایک بنیادی بحث حضرت آدم علیہ السلام کی وجود کی ذکر کی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے نبی ہیں، اور امت نے اس عقیدے کا کبھی اختلاف نہیں کیا۔ چند لوگوں کی میں نے نشاندہی کی تھی جو قرآن کی آیات اور قرآن کے مضامین میں چوری کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، جس میں سر سید احمد خان ہیں، غلام پرویز ہیں، یہ وہ روئے زمین کے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کے مضامین اور دین کو بدلنے کی کوشش کی، احادیث کا انکار کیا، نمازوں کا انکار کیا، زکوٰۃ کا انکار کیا، دین کا انکار کیا۔ آج کل اسی قسم کے ملغوبے بہت سارے میڈیا پر بھی نظر آتے ہیں، اس لیے میں بارہا آپ کی خدمت میں بڑے مؤدبانہ طور پر عرض کرتا ہوں اور مخلصانہ طور پر کہ میڈیا کی ڈبیٹ کو خدا رہا بہت تحمل کے ساتھ سماعت کیا کریں۔ آپ کا مبلغ علم، آپ کا علم اگر اجازت دے جس بارے میں اور جس مسئلے پر آپ کو عبور ہو تو وہ چینلز اور ان بحث کو سننے کی آپ کوشش کریں، لیکن جس کے علی با کی بھی آپ کو اگر تمیز نہ ہو تو خدا رہا ان بحثوں کے اندر مبتلا نہ ہو، نہ ہی ان چیزوں کو سماعت کریں، الا یہ کہ کوئی عالم دین، کوئی پروفیسر، کوئی ڈاکٹر، ایسی شخصیات جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں، ان کی گفتگو سننے میں قطعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اس قسم کی پرویزیت اور لادینیت اس وقت میڈیا پر راج کر رہی ہے، لہذا اس سے اپنے آپ، اپنے عقیدے، اپنے بچوں کے عقیدے کو بچانا بہت ضروری ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیا ٹی وی بند کر کے قرآن کی تلاوت کر لیں، یا کسی کوئی نعت شریف سن لیں، یا کسی عالم دین کی تقریر سن لیں، یا کسی نیک آدمی کی صحبت ان کے آستانے پر تشریف لے جائیں، یہ وقت وہاں پر آپ صرف کر دیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں جس میں عقیدے کے ضیاع کا گویا کہ خطرہ ہو، یہ آپ پر اولین فرض ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ اولین فرض ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں. یہ بارہا جو میں اس باتوں کو عرض کرتا ہوں کہ مجھے شوق نہیں ان باتوں کو بار بار ذکر کرنے کا, شوق اس بات سے ہے کہ اس درد سے عرض کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی فکر اپنائیں جس سے ہم اپنے عقیدے کو بھی بچائیں اور دوسرے عقیدے کو بھی بچائیں. میں نے نوح علیہ السلام کے واقعے سے یہاں پر ذکر کیا کہ جو قرآن مجید سورہ اعراف میں سب سے پہلے جس واقعے کی ابتدا ہو رہی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے, اور قرآن مجید برہان رشید نے ان کے نام کے ساتھ ان کو ذکر کیا. لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی وجود نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ ایک مستقل وجود کے مالک ہیں, اور وجود جو انسانوں کا وجود ہے, جو بشری وجود ہے, جن کو اللہ نے زمین پر بھیجا ہے, ان کو نبوت عطا فرمائی ہے, ان کو وحی عطا فرمائی ہے, ان سے ہم کلام ہوا ہے, وہ ہمارے باپ ہیں, ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں. ان کے وجود کا انکار اور حضرت آدم کو نیکی کا تصور کہنا, کہنا کہ حضرت آدم کوئی وجود نہیں ہے, ایک خیال کا نام ہے, ایک کیفیت کا نام ہے, ایک شعور کا نام ہے, ایک سوچ کا نام ہے, جس پر پوری کتاب غلام پرویز نے لکھی, آدم و ابلیس, اور اس سے بڑے بڑے جو بظاہر پڑھے لکھے ہونے کے مدعی تھے اور جن کی ڈور علماء ربانیین سے جڑی بھی نہیں تھی, صوفیاء اور کاملین سے جڑی بھی نہیں تھی, وہ اس گندے سیلاب کے اندر بہہ نکلے اور دین کی وہ بنیادی عقائد کا وہ انکار کر گئے. میں نے مختصر سی بحث آنے والے درس قرآن میں آپ کی خدمت میں عرض کی, اس کو آپ ویب سائٹ پر جا کر سن سکتے ہیں, اور دو آیتیں پیش کر کے میں نے ان کے تمام استدلال کی کلی ہم نے کھول دی کہ جس میں قرآن مجید برہان رشید نے واضح طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو, سورہ آل عمران کی ہم نے آیت پیش کی تھی, حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کو حضرت نوح علیہ السلام کے وجود پر مقدم رکھا ہے اور فرما ان اللہ ہستفا آدم و نوح, ہم نے آدم کو سب سے پہلے نبوت کے لیے چنا ہے اور اس کے بعد نوح کو چنا ہے. تو وہاں پر باقاعدہ مستقل طور پر گویا کہ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے وجود پر حضرت آدم کے وجود کی دلیل موجود ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر ہم نے ذکر کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نوح, حضرت آدم علیہ السلام پر رب کریم نے ان باتوں کو ذکر کیا کہ فتلقى آدم من ربه کلمات, اللہ رب العالمین نے آدم کے قلب پر اپنے چند کلمات اتارے تھے. یہ بھی حضرت آدم کے ساتھ حامی کا ایک واضح ثبوت ہے, اور اس سے واضح ثبوت یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف آئے تو رب کریم ان سے ہم کلام ہوا, اور اس ہم کلامی کا ذکر قرآن مجید برہان رشید میں آیا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, اے آدم جب تمہاری طرف سے ہماری جانب سے مکمل ہدایت کی باتیں نازل ہونا شروع ہو جائے گی, فمن تبع, تو یاد رکھو جو ہدایت ہم تمہارے سینے پر اتاریں گے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو یہ جو قرآن ذکر کر رہا ہوں منی ہدن, یہ رسالت ہے, منی ہدن یہ نبوت ہے, منی ہدن یہ شریعت ہے, جو ایک مستقل قرآنی مضمون کے ذہن ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام پر وحی کی گئی اور آپ کا وجود ہے. میں اگر یہ باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں گا تو آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اب حضرت آدم کے وجود پر بھی دلیل دینی پڑ رہی ہے, تو یقیناً یہ قرب قیامت ہے, درجنوں فتنے آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہتا تو درس قرآن میں سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے گزر جاتا, لیکن جو چیز میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں آپ کے لیے پسند کروں گا, اس لیے کہ سیدھے سیدھے ترجمے سے نجات جب ملے گی جب ہم اس سیدھے سیدھے ترجمے کے ذریعے وقت کے ان دشمنوں کا مقابلہ کریں اور ان کے بارے میں جو قرآن نظائر وہ پیش کریں. یہ ہے قرآن کا حاصل, یہ ہے درس قرآن کا فائدہ کہ جو کرنٹ ایشوز پر, چاہے وہ مادی اعتبار سے ہو چاہے وہ اعتقاد کے اعتبار سے ہو, قرآن کرنٹ ایشوز پر بحث کرتا ہے. تو لہذا چاہے وہ کرنٹ ایشو ہماری معیشت کے اعتبار سے ہو, ہماری معاشیت کے اعتبار سے ہو, ہماری اخلاقی ہماری عمرانی زندگی کے اعتبار سے ہو, چاہے ہماری نظریاتی زندگی کے اعتبار سے ہو, ایک مدرس جو قرآن کا درس دیتا ہے اس پر اخلاقی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ سامعین کو قرآن کے تمام مضامین سے بہرہ مند کرے. اسی ضرورت, اسی طمع اور اسی شوق کے بنا پر ہم ان مضامین کو مختلف پیرائے میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے انسان کا دماغ اور دل نصیحت کو سننے کے لیے بیدار ہوتا ہے. اس غرض میں یہ چند مخلصانہ گزارشات ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. اس کا مطالبہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم ہماری اتباع کریں, ہمارے پیچھے لمبی لمبی صفے بنا کر نماز پڑھیں یا ہمارے مرید ہو جائیں. ہمارا مدعا درس کا خلاصہ یہ نہیں ہوتا, یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو ہم پر حق رکھا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو ادا کر دیا جائے, یہ ہمارا حق ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے صدقے ہمیں مخلصین میں شمار فرمائے. وجود آدم ایک بنیادی موضوع تھا جس پر میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا. اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام کے موضوع کی طرف چلتے ہیں. قرآن نے ان مضامین کو جو ذکر کیا ہے, آگے بھی میں انشاءاللہ بہت اہم مضامین یہاں پر آ رہے ہیں جو آج کل مارکیٹ بازاروں میں میدانوں میں مناظروں کا مباحثوں کا اڈا بنا ہوا ہے, لیکن قرآن نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان تمام اعتراضات کو اٹھا کر پھینک دیا ہے جس طرح کے دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے, بشرطے کہ قرآن کی تعلیم کا حق ادا کیا جائے. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا کہ ہم بزرگوں کے راستے پر چلیں, پچھلوں نے جو قرآن سے متعلق نظریہ پیش کیا ہے ہم ان کی اتباع کریں. یہ ہے واحد نجات کا ذریعہ. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو قرآن مجید نے یہاں پر مختصر انداز میں اور سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. دیگر اور 12ویں پارے کے اندر، 17ویں پارے کے اندر، دیگر اور جگہ پر متواتر انداز میں حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کو بھیجا گیا ہے اور اس کو واضح کیا گیا ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. اور اس کے بعد ہم تھوڑا سے آگے بڑھتے ہیں تو آیت نمبر 64 پر جب پہنچتے ہیں تو دوسرے نبی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے جو قوم عاد کی طرح مبوس ہوئے ہیں. ان کا علاقہ یمن کا علاقہ ہے جس کو احقاف کہا جاتا ہے، اور ان کا مرکز جو ہے وہ حضر موت ہے جو یمن کا دارالخلافہ ہے. یہ وہ خطہ ہے جہاں پر حضرت ہود علیہ السلام گویا کہ مبوس ہوئے قوم عاد کے لیے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ یہ عراق کا ہے جس کو موصل کہا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے عرض کیا گزشتہ درس قرآن میں کہ طوفان نوح سے پہلے، اس طوفان کو آنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام موصل کے علاقے میں آباد تھے. جب طوفان آ گیا تو اس کے بعد آپ بابل تشریف لے گئے تھے. بابل بغداد شریف سے تقریباً 150-200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور بابل وہ سرزمین ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام وہاں پر آ کر آباد ہوئے. آج بھی وہاں پر وہ نقوش، وہ کھنڈرات موجود ہے. ہاروت و ماروت کے واقعے کے حوالے سے تمام تفصیلات آج بھی بابل کے اندر موجود ہے. جو بغداد شریف یا عراق کے علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر سیاحت کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ان جگہوں پر جاتے ہیں، اور وہ دنیا کی سب سے پہلی تہذیب ہے جس نے قوموں کے سامنے لکھنا پڑھنا گویا کہ رائج کیا. وہ لکھنے پڑھنے کے لیے اور اپنے معافی ضمیر کو بیان کرنے کے لیے آج تو ہم نے نقوش وضع کیے ہیں کہ الف اس طرح لکھا جائے گا، با اس طرح لکھا جائے گا، تا اس طرح لکھا جائے گا. آج تو ہم نے اپنے معافی ضمیر، اپنے بول چال کے تمام مضامین کو لفظوں کے اندر ڈھالنے کے لیے چند نقوش ایجاد کیے ہیں. تو سب سے پہلے جنس تہذیب نے یہ نقوش ایجاد کیے تھے وہ بابل کی تہذیب تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا دور تھا، اور آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہیں جن کھنڈرات پر وہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کہیں پر مینا کی تصویر بنی ہے، کہیں پر طوطے کی تصویر بنی ہے، کہیں پر کبوتر کی تصویر بنی ہے، لیکن وہاں سے ان پرندوں کی تصویر مراد نہیں ہے. وہاں سے یہی مراد ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں، با کہتے ہیں، تا کہتے ہیں. اس دور میں تہذیب اور نقوش تحریر اس انداز میں ہوا کرتی تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے رائج کیا تھا کہ یہ لفظ بولا جائے گا تو اس لفظ کی غمازی کرے گا یہ طوطے والا نشان، یہ لفظ جب بولا جائے گا تو اس لفظ کی غمازی کرے گا یہ کوے والا نشان. تو جس طرح ہم کہتے ہیں جب ہم الف کہیں گے تو اس کی غمازی کرے گی یہ لمبی لکیر، اور جب ہم با کہیں گے تو اس لفظ کی غمازی کرے گی یہ کشتی نما لکیر. تو جس طرح ان الفاظ کے پیچھے پورا معنی اور پورے کلمات اور پورا مضمون وابستہ ہوتا ہے، اسی طرح سب سے پہلے تحریر کو وجود بخشنے والی یہ قوم جس کو مستشرقین نے بھی قبول کیا، نصارہ نے بھی قبول کیا، یہودی نے بھی قبول کیا، وہ بابل کی وہ تہذیب تھی جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور یہ وہ جگہ ہے جو قرآن مجید ذکر کرتا ہے اپنے نقوش کے ساتھ، اپنی حقیقت کے ساتھ، کہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام آ کر آباد ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام کی تمام تفصیلات کی واقعات یہاں پر ذکر کیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا، اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا. بالترتیب یہ واقعات آگے اپنے نہج پر اور اپنے گویا کہ معیار پر چل رہے ہیں. اس کے دو فلسفے قرآن نے ذکر کیے ہیں، جس میں سے ایک ہی بات صرف یہاں پر میں رکھ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس کثرت کے ساتھ ان انبیاء کے واقعے کو ذکر کیا گیا، اس کے حقائق اور اسرار کیا ہیں. میں نے کئی حقائق آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور متواتر سورہ اعراف کے درس میں تقریباً میں نے 12 سے 13 حقیقتیں اس کے ذکر کی آپ کے سامنے، کہ ان واقعات کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، کیوں انبیاء کے واقعات لائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک نقطہ مفسرین نے بڑے پیارے انداز میں یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ان واقعات سے یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ مزاج الوہیت کیا ہے، قدرت کا مزاج کیا ہے. قوموں کی ترقی میں اور قوموں کے زوال میں قدرت کا مزاج کیا ہے، کب ترقی دی جاتی ہے، کب زوال دیا جاتا ہے، یہ مزاج کیا ہے. اور آج پاکستان کی کرن صورتحال پر قرآن کے مضامین دلالت کر رہے ہیں، اور آج میری اور آپ کی بے چینی کی جو کیفیت ہے ہمارے اندر کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا، کیا حالات ہوں گے، قرآن مجید اس پر مکمل آج بھی کلام کر رہا ہے. کاش ان واقعات کی گہرائی کو ہم سمجھیں، اور صوفیہ اور اولیاء کے ان مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں جو قرآن مجید برہان رشید نے اس کے ضمن میں یہاں پر گویا کہ بات کو ذکر کیا ہے. آج دیکھیے طوفان آ رہا ہے، قومیں ڈر گئی، طوفان آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، آ رہا ہے، طوفان آیا اور چلا گیا، قوموں پر پھر وہ بے حسی طاری ہوگی. بادل آگے بہت زوردار بارش ہوئی، میڈیا نے یہ کہا کہ ہاں یہ تو ہمیشہ سے ہوتی رہتی ہے. کسی صاحب نے کہا جناب یہ تو یوں لگ رہا تھا کہ پورا شہر ڈوب جائے گا، تو ایک بندہ آپ کو تسلی دیتا ہے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات یہ کہ یہ موسم میں کبھی کبھار تغیر ہو جاتا ہے اور پہلے بھی ہوا کرتا تھا، تو قرآن نے ان کو جھنجھوڑ کر کہا کہ یہ موسموں میں تغیر نہیں ہوتا، یہ تمہاری مزاج کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تمہاری اخلاقی پستیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کو یہ تسلی مت دو کہ موسم میں تو یہ ہوتا ہے، جون جولائی میں ایسے بادل آ ہی جاتے ہیں، کبھی بادل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو ذرا بارش ذرا سخت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور طوفان کبھی سمندر میں تیز ہوائیں مونسون کی چلتی ہیں تو طوفان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ یہ لگی لپٹی بات دیکھ کر کر حقیقت سے منہ مت موڑو، اور صرف موسموں کا بہانہ بنا کر اور یہ کہنا کہ ہمیشہ جو مہینہ آتا ہے اس میں موسموں کی کیفیت ہوتی ہے، یہ آیا کرتا ہے۔ فرمایا نہ وہ رحمت کی ہوائیں موسم سے دخل رکھتی تھی، نہ وہ برائیاں اور نہ وہ عذابات اس موسم سے دخل تھا، بلکہ اس قوم کی جو کیفیت تھی، جو اخلاقی پسپائی تھی، جو برائی تھی، اس کے اتار و چڑھاؤ کے اعتبار سے یہ موسم کی کیفیات ہوتی تھی۔ اور قرآن نے یہاں پر اس نقطے کو ذکر کیا ہے، ہم کہہ دیجیے سمندر کے اندر طوفان کیوں آ جاتا ہے، کہتا جون جولائی میں ہوائیں چلتی ہے، تو قرآن نے کہا یہی ان کفار کا طریقہ تھا، وہ اس کے پس منظر پر نہیں دیکھتے تھے، وہ اس کے پیچھے جو راز اور قدرت کا مزاج پوشیدہ ہے اس کو نہیں دیکھتے تھے، وہ کبھی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے تھے کہ آخر سمندر جو ایک سیل رضا ہے اس کے اندر طغیانی کیوں پیدا ہو جاتی، اتنے بڑے بڑے بادل ہمارے سروں پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، زلزلہ لا کر زمین کو ہلا دیا جاتا ہے، اور بڑے بڑے فلک بوس عمارتوں کو پیوند زمین کر دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جی یہ بس جو یہ اس طرح کے ہے کہ زمین کے اندر گویا کہ ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ آپس میں ٹکرا جاتا ہے تو یہ ہو جاتا ہے اور فلانا ہو جاتا ہے۔ تو محکمہ موسمیات کی یہ لگی لپٹی گویا کہ بھبکیاں سننے کی بجائے قرآن کہتا ہے بھبکیوں کی طرف توجہ مت کرو، یہ زمین کی پلیٹیں ٹکرا گئی اور آپس میں جڑی نہ تو وہ تذبذب کرتی رہی، لہذا جھٹکا یہاں پر بھی آیا جھٹکا وہاں پر بھی آیا۔ قرآن کہتا ہے اپنی مادی چیزوں پر توجہ نہ کرو اور یہ محکمہ موسمیات کی بھبکیوں پر توجہ نہ کرو، یہ زلزلے ہماری مرضی سے آتے ہیں اور آتے اس لیے ہیں جو تمہاری اخلاقی پستیاں ہوا کرتی ہیں۔ فرمایا سابقہ قوموں کو یہی سمجھایا جاتا، جب ان کے سروں پر قوم ہاتھ قوم آگ پر جب بادل آ کر کھڑے ہو گئے اور کالے بادل جب ان کے سروں پر کھڑے تھے، کہنے لگے اس موسم میں کالے بادل ہی ہوا کرتے ہیں، حالانکہ ہم نبی بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اخلاقی پستیوں کی بنا پر کبھی بارش کے ذریعے عذاب آئے گا، کبھی زلزلوں کے ذریعے عذاب آئے گا، کبھی طوفانوں کے ذریعے عذاب آئے گا، کبھی خشک سالی کے ذریعے عذاب آئے گا، کبھی اب خوشحالی آ گئی تو ہماری گورنمنٹ کہتی ہے جی وہ انڈیا نے پانی نہیں دیا اس لیے خوشحالی آ گئی۔ آپ نے کبھی اپنے کردار کو دیکھا ہے، کبھی اپنے اخلاق کو دیکھا ہے، کبھی امانت و صداقت کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا ہے؟ رعایا اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے امانت و صداقت کا جنازہ اپنے گھر سے نکال دیا ہے، پھر یہ کہنا جی ہندوستان نے پانی نہیں چھوڑا، تو پانی کا خالق ہندوستان ہے یا اللہ رب العالمین ہے؟ اگر ہندوستان نے پانی نہیں چھوڑا تو رب کریم تو آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، لیکن وہ نہیں برساتا تو آخر وجہ کیا ہے؟ ان پستیوں کی طرف توجہ دینا ہے۔ اور قرآن نے منہ خدا کی قسم اگر آپ سورہ آراف کا مطالعہ کریں آپ کو ساری باتیں پتا چل جائے گی کہ آج ہم جو اپنے آپ کو خوش فہمی میں مطلع کیے ہوئے ہیں نا کہ یہ تو موسم کی وجہ سے اتار چڑھا ہو جاتا ہے، یہ تو جناب فلاں وجہ سے زلزلے آ جاتے ہیں، یہ تو فلاں وجہ سے، اللہ فرماتا ہے یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں، حقیقت میں اس کی وجہ تمہارے اعمال بنتے ہیں، تمہاری خرابیاں بنتی ہیں۔ اور ہمارے مزاج کو ہمارے کلام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ہمارا مزاج کیا ہے اور ہم یہ عذابات کو کیوں بھیجتے ہیں۔ یعنی بتانے کا مقصد محترم حضرات وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کائنات کے اس نظام میں اس کو موسم کے سپرد نہ کریں، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کی صورت میں نہ رکھیں، بلکہ اپنی اچھائی اور برائی پر اس کے اثرات کو مرتب کریں۔ کیا وجہ تھی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گویا کہ گنگوت بادلے آ کر کھڑے ہو جاتے اور کالی سیاہ گھٹا چھا جاتی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیتے، سجدے میں گر جاتے۔ تو آج محکمہ موسمیات والا آپ کو یہ تسلی دے سکتا ہے کہ جناب اس موسم میں اس قسم کی بادل کی ہوا چلتی ہے، وہ ہوا ہندوستان سے چلی تو وہ فلانی جگہ سے چلی، آ کر بادل بن گیا اور بادل بن کے ایسا ہو گیا، یہ ویسا ہو گیا۔ اس قسم کی باتیں تو ظاہری کی جاتی ہے اور وہ کرنے میں حرج نہیں، لیکن اللہ نے اس نظام کو اس لیے نہیں چلایا کہ میڈیا اپنا سودا بیچے، اللہ نے اس نظام کو اس لیے نہیں چلایا کہ جناب محکمہ موسمیات والے آ کر اپنی دکانداریاں کرے، اللہ نے نظام اس لیے چلایا کہ اس کے پیچھے مزاج الوہیت اور مزاج قدرت کار فرمائے تاکہ اس کے ذریعے انسان نصیحت حاصل کرے اور اپنے اعمال کے اندر اپنے مزاج کے اندر کم تولنا، جھوٹ بولنا، فریب کرنا، منافقت کرنا، لوگوں کے مال گبن کر جانا، سود کھانا، سٹے بازیاں کرنا
اور ہر وہ کام کرنا جو اخلاقی اقدار کو اور زمین میں فساد کا سبب بنتی ہے. فرمایا یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے کالے بادل تمہارے سروں پر چڑھ کر آ جاتے ہیں, یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمینوں کو ہلا دیا جاتا ہے, یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے سمندروں کو تمہارے منہ کے آگے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. یہ تمہاری سودخوری کی وجہ سے ہے, یہ تمہاری کاروباری زندگی کے اندر بےتدالی کی وجہ سے ہے, یہ تمہارا دھوکہ غبن اور یہ جھوٹ جو ہے اس کی وجہ سے ہے. تو دیکھو تمہاری زندگی میں ہم تمہارے سامنے عذاب بتا رہے ہیں, مرنے کے بعد یہ سود کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے, یہ جھوٹ کے عذاب سے تم بچ نہیں سکو گے, یہ دھوکہ فریب لوگوں کا مال کھا لینا, اڑوس پڑوس کے ساتھ گویا کہ بد تہذیبی کے ساتھ پیش آنا, بد نظری کرنا, بد اخلاقی کرنا, اسلام کے اقدار رسول کی سنتوں کو پامال کرنا. فرمائیے دنیا میں بھی اس عذاب کا ہم تمہیں شکار بنائیں گے اور قبر میں بھی عذاب کا شکار بنائیں گے, اللہ محفوظ فرمائے. تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ محکمہ موسمیات کی بھبکیاں نہیں ہیں, اس کے پیچھے نظام کائنات ہے, اللہ رب العالمین کی مرضی کار فرما ہے. جب قوم عاد پر بادل آ کر کھڑے ہو جاتے تو ہنستے ہیں یہ تو یوں ہی بادل آئے ہوئے ہیں, جب طوفان آ کر کھڑا ہوا تو ہماری قوم جا کر سیوی پہ کھڑی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم طوفان کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں, طوفان کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. جب آسمانوں سے ٹڈوں کے اور پتھروں کی بارشیں ہوئی تو اس قوموں کا بھی یہ مزاج تھا. میں تنقید نہیں کرتا, ہم اپنے آل پر رحم کریں, اپنے آپ پر غور کریں کہ خدا کے عذاب کے سامنے ہم اس قدر جری ہو جاتے ہیں کہ جی ہم اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں, اس طوفان کو دیکھنا چاہتے ہیں. بے شرمی اور ڈھٹائی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہ یاد نہیں آتے, ہمیں اپنی برائیاں یاد نہیں آتی, ہمیں اپنے اخلاقی گویا کہ پستیاں یاد نہیں آتی. ہم جا کے طوفان کے سامنے سمندر کے آگے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عذاب کس طرح آتا ہے. تو اب بھی اس سے بڑی شامت عملی کیا ہوگی کہ عذاب ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہوا ہے. کشمیر کے علاقے پر کتنے مسلمان شہید ہو گئے اس زلزلے کے اندر, وہاں پر قوموں نے اس کو مال بٹورنے کا, ہمارے حکومت نے چندہ جمع کرنے کا ذریعہ بنایا. یہ وہ اخلاقی پستیاں تھی جو قوم نوح کے اندر تھی, یہ وہ اخلاقی پستیاں تھی جو قوم عاد کے اندر تھی, یہ وہ اخلاقی برائیاں تھی جو قوم سمود کے اندر تھی. اللہ نے قرآن میں بار بار ذکر کر کے امت مصطفیٰ کو بتایا کہ اپنے اندر یہ خرابیاں پیدا نہ کرو اور یہ برائیاں اپنے اندر پیدا نہ کرو. اللہ میرے حال پر بھی رحم فرمائے, آپ کے حال پر بھی رحم فرمائے, اور قرآن کے اس مضامین سے ہمارے پتھر دلوں کو نرم فرمائے کہ اللہ رب العالمین سے نظام کائنات کے پیچھے اور ان موسم اور یہ لیل و نہار کی گردشوں کے پیچھے اس کی کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ نہ جانے ایک انجان وادی سے بادل آنا شروع ہو جاتے, وہ برس کر کہیں اور نکل جاتے, ہم اس کو گپیاں موسم کی پیداوار شمار کرتے ہیں, غور ہی نہیں کرتے کہ اس کے پیچھے راز الوہیت کیا ہے. لیکن جو جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے راز کیا ہے وہ محمد رسول اللہ مصلی پر نظر آتے ہیں, وہ سجدے میں نظر آتے ہیں, وہ استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں حضور کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر خوف خدا کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے, فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ قیامت آ جائے گی. یعنی کالے بادل کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دیکھ کر آقا فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت آ جائے گی, یعنی خشیت کا غلبہ اتنا ہے, خوف خدا کا غلبہ اتنا ہے. پھر سرکار سابقہ انبیاء پر اور ان کی امتوں پر جو حالات گزرے اس کے متعلق آیات پڑھنا شروع کرتے کہ وہ قومیں بھی آگے آ کر کہتی کہ نہیں یہ بادل یوں ہی آئے ہیں. جب قوم عاد پر بادل آ رہے تھے تو وہ گپکیاں مار رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ یہ بادل یوں ہی ہیں, اور حضرت ہود علیہ السلام ان سے کہتے رہے, حضرت صالح علیہ السلام ان سے کہتے رہے کہ یہ مذاق نہیں ہے, خدا سے استغفار کرو, معافی مانگو. وہ کہنے لگے یہ تمہاری گپکیاں ہیں, تم پاگل ہو چکے ہو, مجنو ہو چکے ہو, ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے. جب وہ بادل آ کر ان کے سر پر کھڑے ہو گئے اور اس سے جب پتھروں کی بارش ہوئی پوری قوم نیست و نابود ہو گئی, پوری قوم نیست و نابود ہو گئی. تو یہ عبرت کے نشان ہے میرے دوستو, ہمیں اس سے نذیر حاصل. یہ گرمی سخت ہو گئی ہے, کہتے ہیں جون جولائی میں گرمی سخت ہوتی ہے, کبھی اس کے پیچھے ایک راز کو بھی تو ہم سوچیں. یہ ہوائیں بند ہو گئی ہیں, یہ خشک سالی ہو گئی ہے, یہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں, یہ ہمارے کس کردار کی ماضی ہے, ہم نے کیا کھانا شروع کیا ہے, ہمارا کسب کیا ہے, ہمارے کمائی کے ذرائع کیا ہیں, ہمارے خرچ کے مصارف کیا ہیں, کبھی ہم نے اس پر دیکھا؟ ہم نے خدا کی خدائی کے تمام نظام کو خراب کر کے رکھ لیا ہے اور وہ ہم پر رحمتوں کی بارش کیسے برسائے گا. جب ہم اس کے نظام کی پاسداری کریں اور ان تمام اخلاق اور اقدار کی پاسداری کریں تو پھر فرمایا کہ ہم مائی بکرم ہیں, کوئی سائل نہیں. تم اس نظام کی آپ کی پاسداری کر لو, تمام چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی. تو میرے دوستو قرآن نے سورہ نوح علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اسی حقیقت کو ذکر کیا ہے. درس قرآن کو ختم کرتے ہوئے اہل بیت کے تاجدار اور اہل بیت کے شاہکار سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن, بطول زہرا کے چمن کے نیر اعظم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چند لوگ آئے دعا کرانے کے لیے. امام رازی لکھتے ہیں چند لوگ دعا کرانے کے لیے آئے, ایک کہنے لگا حضور میرے حالات بڑے خراب ہیں, میرے گھر بچے کی ولادت نہیں ہوتی ہے, میری بیوی بانج ہو گئی ہے، اے نواس رسول، اے جانشین رسول، آپ اس طرح دعا فرمائیے کہ میرے گھر اولاد پیدا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا توبہ کرو، استغفار کرو، جاؤ۔ کیا جواب دیا؟ توبہ کرو، استغفار کرو اور جاؤ، اللہ رب العالمین اولاد عطا فرمائے گا۔ دوسرا آدمی آیا، کہنے لگا حضور میرا کاروبار نہیں چلتا ہے، مال پڑا کے پڑا رہ جاتا ہے، بکتا نہیں ہے، کوئی دعا فرمائے۔ فرمایا جا توبہ کرو، استغفار کرو، جاؤ۔ ان کو بھی آگے بڑھا دیا۔ تیسرا شخص آیا، کہنے لگا کہ حضور میری صحت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے اور میری صحت سنبھلنے کا نام لے لیتی ہے، دعا فرمایا میری طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ فرمایا جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، جاؤ۔ اس کو بھی آگے آپ نے بڑھا دیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور میرے باغات ہیں، پھل لگتے ہیں اور سڑ جاتے ہیں، بیچنے کے قریب ہوتے ہیں سڑ جاتے ہیں، اور کبھی جو بچ جاتے ہیں اس کو بیچنے چلے جاتا ہوں تو منڈی مارکیٹ نیچے ہو جاتی ہے اور میرا خسارہ ہو جاتا ہے، جو میں لگاتا ہوں وہ بھی پورا نہیں ہو پاتا، میں کیا کروں؟ میرے لیے دعا فرمائیے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، استغفار کرو، استغفار، توبہ کرو۔ جب وہ سارے چلے گئے تو آپ کے مریدین معتقدین جو اہل بیت وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اہل بیت کے معتقدین، انہوں نے سیدنا امام حسن کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور گستاخی نہ ہو تو کچھ پوچھے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا پوچھو کیا بات ہے؟ فرمایا جو بیٹا مانگنے کے لیے آیا اس کو بھی آپ نے استغفار کے لیے کہا کہ جا توبہ کرو، جو اولاد مرینہ کی خواہش لے کر آیا اس کو بھی آپ نے توبہ کے لیے کہا، جو اپنے کاروبار میں برکت کے لیے آیا اس کو بھی آپ نے استغفار کہا۔ اگر آج پیر صاحب یہ کہیں جائے توبہ کرو تو کہتے پیر کو کچھ آتا نہیں، اگر آتا تو تعویذ تو دے دیتا ہی ہم کو، اور تعویذ بھی جائیے بالکل اینٹی بایوٹک کی، تعویذ دو اور کام ہو جائے۔ تو یہ نظام قدرت کو چیلنج کرنے والا جو ہمارا ذہن بن گیا ہے، یہ تو صوفیہ جو تعویذات دیتے ہیں تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ تم اس سلسلے کے اندر جڑ جاؤ تو تمہارے اندر توکل کی کیفیت کو پیدا کریں، اس زنجیر کے اندر تمہیں جوڑنا مقصود ہوتا ہے۔ پوچھا گیا امام حسن سے کہ حضور بچہ مانگنے کوئی آیا، بیٹا مانگنے کوئی آیا، کاروبار میں برکت مانگنے کوئی آیا، صحت کی سلامتی کو ماننے کے لیے کوئی آیا، آپ نے سب کے لیے کہا کہ جاؤ توبہ کرو، توبہ کرو، یہ کیا جواب ہے؟ کیا آپ سب کو کہہ رہے ہیں استغفار کرو؟ حضرت امام حسن نے سر کو جھکایا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ نے سر مقدس کو اٹھا کر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا۔ فرمایا جب قوم پر عذاب آیا تو پہلے ان سے بارشیں روک دی گئی، ان کی عورتوں کو باندھ کر دیا گیا، یعنی طوفان نوح سے پہلے۔ الامان والحفیظ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربی انی مغلوب فانتصر، یعنی اس عذاب، اس طوفان نوح سے پہلے ان کی عورتوں کو باندھ کر دیا گیا، ان کی فصلیں بستیاں اجاڑ دی گئی، زمین یوں تھا جیسا گرم توے کے مانند تھی، بارش کے قطرہ زمین پر نہیں گرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب طوفان نوح آ کر کھڑا ہوا تو جب وہ قومیں نوح علیہ السلام کے پاس آتی اور تمام چیزوں کی خواہش کرتی تو سورہ نوح کے اندر موجود ہے، امام حسن کہتے ہیں کہ ان تمام برائیاں کہ اولادیں نہیں ہو رہی ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، کاروبار نہیں ہے، صحت نہیں ہے، فلا خرابی ہے، تو نوح علیہ السلام اللہ کی جانب سے ان سے کہتے تھے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ جاؤ میں تم سے کہتا ہوں کہ رب سے توبہ کرو، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، جاؤ رب سے توبہ کرو۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام کے واقعے سے اس بات کو یہی سمجھا کہ ہر چیز کا حل اور ہر چیز کی دعا ندامت کے ساتھ خدا سے معافی مانگنا ہے، شرمندگی کے ساتھ اس کے حضور استغفار کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے سخت دلوں کو نرم فرمائے۔ مبارک مہینے کی آمد ہے رمضان المبارک، اس کو بھی ہم رنگ رلیوں میں اور گپے شپوں میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے رجب کے اس مہینے سے تیاری کرتے ہیں خوف خدا کے تحت، اور ان مضامین کے تحت جو قرآن ہمیں پکار رہا ہے، ہماری اخلاقی پستیاں اور ہمارے بدعملیوں کو ختم جب تک ہم نہیں کریں گے اس وقت تک گھر میں چین نہیں آئے گا، کل بھی سکون نہیں آئے گا، ہر شے میں برکت نہیں آئے گی، جب تک فراڈ، دھوکہ، سود، جوا، کم تولنا، کم ناپنا، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، لوگوں کے پیسے کھا لینا، یہ جب تک ہم ختم نہیں کریں گے، جب تک قلب و جگر کے اندر تمانیت نہیں آئے گی، سکون نہیں آئے گی، اور اس ماحول میں اچھائی پیدا نہیں ہوگی۔ یا اللہ تیرے فضل کا واسطہ ہم تجھے دیتے ہیں، جا تو نے اتنی توفیق دے دی ہے کہ ہم قرآن کو کچھ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ہمارے حال پر بھی کرم فرما دے، ان اخلاقی پستیوں سے ہمیں نکال دے، ان اخلاقی برائیوں سے ہمیں نکال دے، ان اعلیٰ اخلاقوں کے طریقے پر چلا جنہیں دنیا غوث اعظم کہتی ہے، جنہیں دنیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتی ہے، جنہیں دنیا داتا علی حجویری کہتی ہے، ان صوفیاء کے نقوش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق مرحمت فرما۔ ہمیں ظاہر میں بھی مسلمان بنا یا اللہ، ہمیں باطن میں بھی مسلمان بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔